में भी, और फिर कुछ मुद्दत के बाद दीमक के कीड़े ने जब उनके डंडे को खाया है और वो कमजोर होकर टूट कर गिरा है। और अभी सुलेमान धाम से जमीन पर आए हैं और इन्होंने ये देख करके कहा कि हाँ अफसोस, ये तो कब के मर चुके। अगर हमें ये खबर होती तो हम जिल्लत की बेदार के अंदर इस तरह से मुब्तला न होते, तो परवरदिगार आलम ने इस चीज को जो काट दी है कि अब अल्लाह के अलावा कौन है जिसको पुकारो, किसकी नजर न्याज करो, किसके सामने झुको, किससे दुआए हूँ इस तरह से। और इसी चीज को बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा के अंदर जाकर के वापस ले आया गया। तो ये सूफियत का नजरिया ये आया है कि जो पीर है वो अपने मुरीद की एक एक बात से वाकिफ होता है, यहाँ तक कि अगर उसकी खासगाह में एक चारपाई खाली है तो समझ लो कि पीर साहब अपने मुरीद के खाबगाहों के अंदर भी जाने के बाद उस खाबगाह की अहमत को भी बर्बाद कर देते हैं, इनको भी इल्म है। ये अकीदा बनाया गया सूफियत के जरिए से आया, और सब अल्लाह की जात के टुकड़े बना दिए गए बहसत वजूद के नजरिए के जरिए से, और जो इनके बनाने वाले थे वो रहमतुल्लाह अलैह कहलाए, उनकी पुकारे हुए, उनके काबे नकली बनाए गए, उनका हज होने लगा उसके नाम से, उनका नाम हुआ, किसी को कहा ये दाता और वहाब है, देने वाला है, गोदे भरता है, कोई गौस कहलाया, कोई मुश्किल कुशा के नाम से पुकारा गया, किसी के सामने यदि साई हुई किसी की चौखट को चुमा गया, और किसी के दिन मनाए गए, उठते बैठते या रसूल के नारे लग गए, मस्जिदों तक पहुंची जो अल्लाह के लिए मखसूस होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है वानल मसाजिद लिल्लाह फला तकु मा अल्लाह यहदा जालिम मुशरिकु। सबसे बड़ी निशानी शिर्क यही गैर अल्लाह की पुकारे है, हज जहां तो पुकारते हो, खाने काबा के अंदर आने के बाद भी तुम यहाँ नाथ और मनात और हजरत इब्राहिम और इस्माइल को आवाज देते हो जालिम। आज ये उम्मत मुस्लिमा इसी चीज से, आज देखिए इन मस्जिदों में, इन दुकानों में, इन मदरसों के अंदर, ये जो हुकूमत के दफातर है उनके अंदर हर जगह या अल्लाह के साथ या मोहम्मद की पुकारे हैं, और अल्लाह को एक एक गांव के ऊपर सब खत्म किया जा रहा है। और इनकी पुतराई करने वाले कौन है, यही जिसके लिए मालिक ने फरमाया है अहबार और रोहान, यही वो लोग हैं, इन्होंने मिलकर मारा है उम्मत को। अगर रोहान ने ये शिर का वो नजरिया दिया कि बैतुल वजूद का नजरिया कि हर चीज है, चाहे वो बहता हुआ गंदगी का ढेर हो जो कहीं रखा हुआ है, या नजाकत जो बह रही है वो भी उसका एक एक जुज है, वो अल्लाह की जात का टुकड़ा है, तो अब शिर के कारखाने ऐसे खोल दिए कि एक चीज को, एक बाल को अगर 10 लाख हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये 10 लाख हिस्से हैं, ये अल्लाह की जात के टुकड़े हो गए। और जात की उतार यही क्या कम था, उधर उन्होंने जात का ये अंदाज सिर्फ अख्तियार किया, यहाँ ये जो उलमा कहलाते हैं ये आबाद में यहाँ ये कह दिया कि अल्लाह नूर का है और अल्लाह के नबी सब कुछ नूर का टुकड़ा है, रात का शिर्क बड़ा है, रात बजाय इसके कि अहले किताब यहूद और नसारा के वो वास्ता देते कि ये बेटे हैं, नुस्खे का वास्ता देते हैं, इस मुसलमान उम्मत के बड़ों ने ये किया है कि अपने जोश मोहब्बत में अल्लाह को बड़ा भला कहने के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुल्म किया है कि उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, अल्लाह की जात का टुकड़ा बना दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सब ने अपने वफात के जमाने में जो एक चीज शिर्क की जो असली जड़ बनती है अहले किताब उम्मतों के अंदर, उसी के जरिए से शिर्क घुसता है, और वो यही था कि कहीं अगर जुंदुब रवायत करते हैं मुस्लिम की कि 5 दिन पहले आपने वफात से ये कहा था कि अला मन काना कबलकुम कानू यत्तखिज़ूना कुबूर अंबियाइहिम वसालीहिम मसाजिदा, कि देखो तुमसे पहले जो अहले किताब उम्मतें गुजरी है उनके अंदर शिर्क आया है, मस्जिदों के कब्रों के जरिए से इन्होंने सजदागाह बना लिया है, उनकी पूजा की है, उनके वो 100 दिन मनाए हैं, उनकी कब्रें आराधना की है, मैं तुमको मना करता हूँ तुम ये काम न करना। ये आपने पूरी तरह से डरा दिया, और हताशा फरमाती उस कैफियत के अंदर یہ بیماری کا زور ہے. کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اتار پھینکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ یہود النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لعنت ہو یہود النصارى پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا لیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا, اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو, اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا. اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے, اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات سے. اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر, اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے. اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی, میں اس کا سر اگا دوں گا گردن سے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے. اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی, ویسے وجود کا نظریہ تو آ گیا, لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے. اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا, اور اس نے اوروں کو چھاٹا. اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے, اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 230 میں ہجری میں جو انہوں نے حضرت قرآن کے مسئلے کے خلاف نام رشید سے لے کر 3-4 خلفا کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی, تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 قائم عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے. اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی. اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے, اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد کسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے, حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. سب کچھ یہی ہوتا ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا, اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی مدائر ایمان لٹ گئی ہے, اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد, سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے. اور ان دو گروہوں سے جو آباد و روکان ہیں ان سے چھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ, یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت وجود کے ذریعے سے, ان دونوں محاذ کے اوپر جواب مردوں کے لیے یہ موقع ہے. اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا, لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے, اپنے مالک کا کھانے کے بعد نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی, تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلّا انہا لگا, یہ بھڑکتی ہوئی شولہ گن آگ ہے, نظارہ للشوا, یہ چہرے کی کھال کو چھلسا کر کھینچ لے کر رہے گی, لیکن موت نہ آئے. آج یہ مسئلہ ہے, اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے. تو دیکھو اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے, بلکہ پوری طرح سے قائل ہے, ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے, جان قربان کر رہا ہے مسلک والا, اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے, حقیقت بھی ہوتی ہے, ویسے وجود بھی صحیح ہے, اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا, اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیش ہو سکتے ہیں درود و سلام کے. یہ کفر شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے, اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے, تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے, کس طرف سے گرما بن. تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جوان مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے, سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں. اور بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریخ نظر آتی ہے, صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے. اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سستے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے, بلال حبشی کی طرح سے خباب ابن عرق یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے اقرار کیا ہے، اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خانواد قریش کے جوامرد جواسان لوگ تھے، گرم و سیال خون والے، ان کے لیے مالک نے قرآن میں فرمایا فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اٹھائی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں قوم میرا ساتھ دیتا ہے توحید کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے بڑے بڑے بنو اسرائیل کے حامی دم بھرنے والے، بڑے بڑے بوڑھے، سفید داڑیاں داڑیوں والے، اور بات کو سمجھے جانے والے، سب کی ہمتیں جواب دے گئی سوائے چند جوان تھے، ذریہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی اور ناظر ہیں، گلے گلے پانی لیس لیں گے، کچھ کر جائے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں، کہیں مصعب بن عمیر کوئی شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام و آسائش میں، جاہلیت کی جوانی میں کوئی اور اس کی مثال نہیں ہے قریش مکہ کے شہزادوں میں۔ اور آج جو میں نے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش مکہ کا سردار بن کر آیا ہے، بدر کی جنگ میں اس کا مقام آپ پہچان سکتے ہیں کہ ابو جہل بھی اس کے نیچے تھا، ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ، ان کی بیوی ہے سہلا بنت سہیل، سہیل ابن عم جو صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے، جو خطیب قریش تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کے نکاح، باپ پورا گھر ہے، وہ شرک کی گود میں پلا ہوا اور شرک کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے، یہ دو، یہ میاں اور بیوی ہے، ایمان لائے ہیں، اور پھر ہمارا اور ہماری قوم کا ایمان نہیں تھا کہ موقع موقع سے ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ چوٹ پڑ سکتی ہے وہاں پر یہ ایمان دب جاتا ہے کونے کھدروں میں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، یہ ایمان اور شرک کی بات ہے، ہر طرف یہ ہے، یہاں تک کہ ان کی گودے ہیں جو انگارہ بن گئے، ہر طرح سے وہ سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، سارے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ ابھی دو سال گزرے ہیں اعلان کے بعد کہ زمین مکے کی ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ایمان کے لیے اب تیسری بازی، تم ایمان لائے، عمل صالح سے تم نے ثابت کیا، دعوت حق دی، اور اب ہجرت کا مقام، یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا ذکر فرما کے بتایا کہ ایمان کے راستے میں تم آج پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تمہارے انداز کے ایسی گودوں سے وہ ہوئے تھے جو سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایمان کے بعد انہوں نے جوانی کی تمناؤں کو گلا گھونٹ دیا اور جا کر پہاڑوں کی راروں میں جا کے پناہ لی۔ اب یہ کیا بات ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیّاہ فاعبدون۔ اب اگر یہ ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تو جوان مردوں چھوڑو قریش کی محلات کو، چھوڑو یہ سونے چاندی کی ریل پیل پر تھوکو، اور ایمان کے لیے ایک حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ بات یاد رکھنا کہ ایک مسئلہ ہے فإیّاہ فاعبدون، یہ بندگی اور غلامی کے معاملے میں صرف میری ایک ذات ہے، کسی اور کو اپنی توحید سے زردہ برابر کوئی انحراف کا موقع نہ ہونا چاہیے، ورنہ الیہ مرجعکم، ورنہ جاؤ گے کہاں، سب کچھ تم نے کر لیا ہے۔ ایک موقع پر آخری سانس اٹھنے سے پہلے اگر کہیں ایک موقع پر تم نے کمی دکھائی، تو میرے پاس آؤ گے، سارے کارنامے حیات کے اوپر میں سیاہی پھیلوا کر تمہیں جہنم کی آگ کا نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کے یہ بندے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، میاں بیوی دونوں اپنے 90 ساتھیوں 95 ساتھیوں کے ساتھ، ان کی اکثریت قریش مکہ کے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایک دو عامر ابن قحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ان بلا کشان جو غریب غلام الذین کے زمرے سے تھے، ان کے اندر کوئی نہیں ہجرت کر پائے، یہی ہے جو گئے ہیں، اور پھر یہ واپس آئے ہیں، دوسری ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور پھر بدر کے میدان میں جب ان کا باپ آیا ہے ان کے سامنے اور للکارا اس نے کہ بھیجو میرے مقابلے کے اوپر، تو سب سے پہلے ان کے بیٹے بڑے ہیں ابو حذیفہ، اس نے اٹھا کہ میرے باپ نے للکارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے اس باپ کے مقابلے میں میں آگے پیش قدمی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، لیکن ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے، ایمان کے لیے جب یہ معاملہ ہو جائے کہا کہ چلو صرف شرک اور کفر کے معاملے میں باپ کی بات نہیں ماننا ہے لیکن اور ان کی خدمت کرنا ہے, لیکن جب اس طرح سے وہ میدان جنگ میں پھنس پڑے تو اس کے بعد پھر اب کوئی معاملہ نہیں ہے. جس طرح سے عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں جب بدر میں اپنے باپ کے خلاف آئے ہیں لیکن باپ کو ایمان لانے کے بعد ایک دن اپنے والد سے یہ کہنے لگے کہ بابا بدر کے مارکے میں بالکل آپ میرے وار کے سامنے تھے لیکن میں نے کہا باپ پر کیا بات کروں. فرمایا بیٹے تمہاری بات اور ہے لیکن خدا کی قسم اگر تم کہیں اس وقت میرے سامنے ہو گئے آگے ہوتے تو میں تم کو جانے نہیں اللہ کے معاملے میں. تو یہ پہلی بات آپ نے دیکھی ہے کہ جان لگائی ہے جوانی نہیں بلکہ جوانی کی ساری امنگوں کا جو دنیا سے وابستہ ہوا کرتی ہے اس شہزادے نے اپنی بیوی کے ساتھ اس پر لات ماری ہے ایمان پر آخرت کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہے کہ سارے مارکوں میں شامل ہے اور یہاں تک کہ بخاری روایت کرتے ہیں کہ سالم مولا ہے ایک ایرانی سالم جن کا نام ہے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر بخاری مسلم کی حدیث میں کہا ہے استقر القرآن من اربع, اور پہلا نام لیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور دوسرا نام لیا ہے ان سے سیکھو اس ایرانی کا, یہ غلام تھا اس کا نام سالم ہے مولا ابو حذیفہ. تو یہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کو اس کو تعلیم دی ہے اور تعلیم دینے کے بعد آزاد کیا ہے اور پھر اس کی قرآن خوانی کا یہ عالم ہے. اور بخاری روایت کرتے ہیں پھر اپنی بھتیجی کے ساتھ ایرانی آزاد کردہ غلام کی شادی کی ہے, قریش مکہ کا سردار کی اپنی بہن اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ایمان جو تبدیلی پیدا کی تھی وہ ہے. اور پھر خدا کی روایت آتی ہے کہ یہ آتے اتری جب محرمات کا ذکر ہوا تو سارا دن تو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک مشکل بیان کی کہ سالم میری گودوں کا پالا ہوا اور جو میرے شوہر ابو حذیفہ کا ان سے تعلق ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے, لیکن قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں اور سالم اس میں نہیں آتا میرے محرم ہیں. اب میرے شوہر جو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں تغیر پاتا ہوں کہ جب اللہ نے اس کو محرم نہیں بنایا ہے اللہ کے نبی صاحب میرا بچہ ہے بالکل میں نے اس کو گودوں میں کھلایا ہے, اب کیا کروں میرے دل پر ماں کی طرح سے اس پر ایمانتا کی چوٹ پڑ رہی ہے میں کیا. سب نبی صاحب نے ان کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ ان کے دل سے اور اللہ کی جو بات کے اندر جو جوش آتا ہے ان کو اطمینان دلانے اور شان کرنے کے لیے تمہارے لیے خاص چیز ہے اس جوانی کے عالم میں ان کو سالم کو دودھ پلا دو, اس طرح سے جو ان کا غصہ ہے وہ رفع ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا, اسی لیے ہر جگہ جہاں دودھ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ذکر دیتے یہ خصوصیت ہے کہ دودھ شریکا وہ ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں دودھ پیے کہ جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے کن کا معاملہ بالکل الگ ہے. اور اس کے بعد آخری زمانہ کہاں گزرا ہے, یمامہ کی جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں, اور دونوں ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ آزاد کرتا غلام اور داماد سالم مولا ابو حذیفہ ہے یمامہ کی جنگ میں شریک ہیں اور یہ مسلمہ قذاف کے ساتھی بنو حنفیہ اس قدر شدید جنگ کرتے ہیں جس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے عرب کے اندر اتنی شدید جنگ ہوئی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمان مجاہدین پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور یہ سردار ہیں ایک دستے کے حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ یہ دیکھنے کے بعد چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے جنگ نہیں کرتے تھے کہ پیچھے بھی ہٹ جائے, اور آپ خود کر کھڑے ہو گئے اور آواز دی کہ اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں آخری بازی کھیلو یہاں تک کہ وہ بازی یہ اور تو چاہے نہ کھیل پائے ہوں لیکن ان کا عالم یہ ہو گیا کہ یہ شہید ہو کر زخمی ہو کر گرے ہیں. لیکن جنگا ان کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا, ایک مجاہد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ سالم اس خیال سے کہ تم آزاد کردہ غلام ہو اس شدید جنگ کے اندر تم ہمارے سالار بنو, ابو حذیفہ بھی باقی جگہ پر تم کم سے ہمیں امیدیں کم ہیں تم اس کے حامل ثابت نہیں ہو سکتے. یہ کہنا تھا کہ کس نرمی سے ہے ان وقت پہ اس قدر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر میں اس جنگے کا حق نہ ادا کر پاؤں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق تو کہا ہے میں حامل قرآن ہوں اور حامل قرآن اور وہ کوئی کمزوری دکھایا ہے, مگر جنگ ہوئی اور اللہ نے فتح دی ہے مسلمہ قذاب مارا گیا ہے اور خبر دی گئی ہے ان کو یہ سالم اللہ نے کامیابی دی وحشی نے جو ان کے اوپر حضرت حمزہ کا جو الزام تھا شہادت کا وہ آج اس کا بدلہ اترا پال دیا اور مسلمان تضاد کو جہنم واسی کروا دیا. خوش ہو جاؤ. انہوں نے پوچھا کہ میرے آقا کا کیا ہوا؟ جو زخمی ہو کر گرے تھے لوگوں نے کہا وہ شہید ہو گئے. پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بھائی جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہیں فلاحت نہیں ہو, اس کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا. تو جواب ہی دیتے جس بات کا یہ عالم ہے, کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوا تو میں بھی انشاءاللہ شہید ہونے والا ہوں, ان دونوں کے درمیان میرے پیچھے دفن کرنا. یہ ایک جذباتی معاملہ ہے. جیسے حضرت عمر نے جوش میں آ کر یہ جذبات پہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں, اور اس سے پہلے خواہش کر چکی تھی حضرت عائشہ علیہ السلام نے اظہار کیا. تو یہ جذبات کے معاملے میں تو یہ ایک زندگی ہے, یہ زمانہ گزرا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ ایمان کا دور گزرا ہے, توحید کا دور گزرا ہے, طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے, اور شرک کے پیچھے جان و مال کی قربانی دے کر اس کا قلع قمہ کرنے کے لیے وہ دور گزرا ہے. اسی ایمان کے لیے اسی قرآن نے رہنمائی کی ہے, اسی سنت نے راہ دکھائی ہے. جب مردوں نے تلواروں کی چھاؤں کے اوپر اللہ کی راہ میں سبقت کی ہے, اور جب کوئی نیزا ان کے سینے کو پار کر کے نکل گیا ہے تو انہوں نے آواز لگائی ہے خوشی سے بے قابو ہو کر کہ اللہ اکبر خود تو رب الکعبہ. تو یہ ایک انداز ہے. آج بھی ایمان پکار تو یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہر سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ دل میں پوری طرح سے ایمان خالص اتار دے تو پھر سیرتوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا. وہی یہ شرابیں پینے والے حضرت عبید بن کعب کا یہ عالم تھا. یہ ابو طلحہ انصاری یہ وہ تھے کہ راتوں کو آ جائے اگر جام و صبح کے سے کھیلنے کے لیے سب کر دیتے تھے, لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے ہیں تو شیروں کے شیر ہیں. اللہ کی راہ میں اپنی جان کا توقع لیے ہوئے مشرق اور مغرب میں دوڑے جا رہے ہیں. 80 برس کا دن ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ بدوا ہو رہا ہے, سمندری بدوا. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے شرکا میں سارے جو ہیں اللہ نے واجب کر دیا ہے جنت کو. امیر معاویہ جا رہے ہیں, میں بھی جاؤں گا, گھر والے روکتے رہے کہ 80-90 برس کا دن ہے, ہر مارکی میں کوئی شریف تھے اور اب اس قابل بھی نہیں ہے, سب کو دانت دبٹ کر بدرو ہٹ کر سلما ہے, اس کو کیا کوئی روک پاتا؟ جہاز کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جہاز کے ارادے سے کوئی نکلے اور راستے میں بخار بھی آ جائے اور وفات پا جائے تو وہ شہید ہوگا. تو اس طرح سے آرزو ہے. ایک چیز ہے کہ دل میں یہ بات چھپ جائے کہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں اپنی جگہ پہنچے, اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں. اور یہ حاصل ہوتی ہے ایمان خالص کے ساتھ, جس کی پہلی چیز ہے کہ توحید مانی جائے, شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہو, سنت کا جامع پہن لیا جائے, ہر بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو, اور دنیا کی بجائے آخرت پر نگاہ کر جائے اور پکارا جائے کہ ہر دین کا دن آج نہیں, ہر دن کا آج دن آنے والا ہے. سب کہے جانے کے بعد یہ ساری دنیا کی مشکلات ہیں اللہ کے دین کے خلاف, سارے یکجا ہیں. اللہ نے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے بندو استرو و سالو برابر, ایمان لو, اللہ کے راستے میں دین حق کی تبلیغ کرو, چوٹے کھاؤ پھیلا لو, زخم ہو شیانے بشیر آباد چاٹ جاؤ, پھر مل کے اللہ کی راہ میں للکارتے ہوئے فاطر و تابوت کو آگے بڑھو, اور پروردگار تم پر رحمتوں کے سائے کرے گا اور مالک تم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر کے تمہارے دل ٹھنڈک پہنچائے گا, اور آخرت کی وہ بادشاہی کہ مالک فرماتا ہے کہ لہن کی ہاں ماں یشا ایک بات دیکھ لی, مالک فرماتا ہے پھر ان سب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے, اب ان کی مشیت راج کرے گی. خالدین ایک دو دن کی بات نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور کسی کے دل میں یہ خدشہ ہو جائے کہ ایسی بات دل میں آ جائے کہ جو مالک رکاوٹ ڈالے, فرمایا نہیں, کالا اعلیٰ ربی کا وعدہ مسولا, مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری آرزو, تمہارا حکم, تمہاری مشیت جو تم چاہو نہ ہو تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک کو وعدہ یاد دلاؤ کہ پروردگار تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ تو یہ آ گیا کہ جو چاہو